many songs.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس وقت مدنی چینل کے سلسلے پیارے آقا کی پیاری باتیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس مبارک سلسلے میں جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے کہ ہم اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آئیے سلسلے کی ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاة اہل محبتی واعرفہم، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کریں تاکہ ثواب بھی ملے. اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا. جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا. چونکہ اس سلسلے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں بیان ہوں گی، اس لیے تمام مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ادب و شوق کے ساتھ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں. یہ بھی نیت کیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ ابن شداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تابعی بزرگ ہیں. آپ کے والد محترم شداد ابن اوس یہ صحابی ہیں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خالہ جان ہیں. یہ بڑے متقی اور پرہیزگار بزرگ تھے اور آپ نے کئی ایک صحابہ اکرام علیہ رضوان سے احادیث طیبہ روایت کی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان نفر من بنی حضرت ثلاثۃ اتوا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاسلموا. بنی حضرہ کے تین افراد، بنی حضرہ یہ قبیلے کا نام ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہوں نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے تو بیچارے غریب آدمی تھے، اپنا خرچ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ بات ارشاد فرمائی، میرے صحابہ تم میں سے کون ایسا ہے جو ہماری طرف سے ان کا خرچ اٹھائے، ان کی کفالت کرے اور ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کرے. جناب طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے خدمت اقدس میں عرض کی، انا، حضور میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے گئے، فکانوا عندہ، یہ تینوں حضرات انہیں کے گھر میں رہنے لگے. فبعث النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعثا فخرج فیہ احدہم فاستشہد. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کو راہ خدا میں جہاد کے لیے روانہ کیا، تو ان تین میں سے ایک صاحب یہ شریک سفر ہوئے. میدان جہاد میں شہادت کا جام نوش کیا. کچھ وقت کے بعد ثم بعث بعثا فخرج فیہ الآخر، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور لشکر روانہ کیا. جب یہ دوسرا لشکر روانہ ہوا تو ان میں سے دوسرے صاحب یہ اس لشکر میں شریک سفر ہوئے. اللہ تعالی جل جلالہ کی قدرت دیکھیے کہ پہلے بھائی پہلے لشکر میں جامع شہادت نوش کر گئے، اور یہ دوسرے بھائی جو دوسرے لشکر میں روانہ ہوئے تھے، فاستشہدہ، دوسرے لشکر میں انہوں نے بھی جامع شہادت نوش کر لیا. تین حضرات حضرت طلحہ کے گھر میں تھے، ان میں سے ایک پہلے لشکر میں شریک جہاد ہوئے، جامع شہادت نوش کیا، دوسرے لشکر میں شریک جہاد ہوئے، انہوں نے بھی جامع شہادت نوش کیا. ثم مات الثالث علی فراشہ، جبکہ ان کے تیسرے بھائی جو تھے یہ اپنے دل میں شوق جہاد تو رکھتے تھے لیکن شریک سفر نہ ہو سکے. کچھ وقت کے بعد اس تیسرے بھائی کا بھی اپنے گھر ہی میں بستر پر انتقال ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں، فرأیت هؤلاء الثلاثة فی الجنة ورأیت المیت علی فراشه امامهم والذی استشهد آخرا یلیه وأولهم یلیه فدخلنی من ذلک. کہتے ہیں کچھ وقت گزرا، میں نے ان تینوں بھائیوں کو جنت کی سیر کرتے ہوئے دیکھا. یہ تینوں بھائی جنت کی سیر کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ معاملہ کچھ اور طرح کا تھا. جو بھائی اپنے بستر پر گھر میں انتقال کرتے ہیں، یہ ان تینوں بھائیوں میں آگے آگے ہیں. اور دوسرے نمبر پر جو درمیان میں جامع شہادت جنہوں نے نوش کیا، دوسرے قافلے میں جو شریک سفر ہوئے تھے، اپنے پہلے بھائی کے جنہوں نے بستر پر انتقال کیا، ان کے پیچھے پیچھے یہ آ رہے تھے، اور جو پہلے لشکر میں گئے تھے اور جامع شہادت نوش کیا تھا، وہ ان دونوں بھائیوں کے پیچھے یہ آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں. جناب طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اس بارے میں کچھ خیال آیا، اور وہ خیال یہ تھا کہ جس بھائی نے گھر میں بستر پر انتقال کیا وہ تو سب سے آگے آگے، اور جس نے اس سے پہلے انتقال کیا وہ اس سے پیچھے، اور جو سب سے پہلے میدان جہاد میں گیا تھا وہ تو ان سے بھی پیچھے آ رہا ہے. کہتے میرے دل میں یہ خیال آیا، بار بار رہ رہ کر سوال آتے رہے، لیکن اس اشکال کا میں اپنے طور پر کچھ حل نہ کر سکا، کیونکہ معاملہ ہی اس طرح کا تھا. جس نے پہلے جامع شہادت نوش کیا وہ اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، کٹ مرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. تو ذہن میں جو چیز تھی، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ پہلے آگے اس کو ہونا چاہیے تھا، جو اس کے بعد شریک جہاد ہوئے ان کے پیچھے وہ ہونے چاہیے تھے، اور سب سے آخر میں اپنے بستر پر فوت ہونے والے یہ ہونے چاہیے تھے. لیکن یہاں تو معاملہ بالکل اس کے برعکس. فرماتے ہیں، حاضر بارگاہ نبوی ہوا، فذکرت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ سارے کا سارا ماجرا کہہ سنایا. حضور میں نے یہ دیکھا ہے، میرے دل میں اس معاملے میں یہ خیال آ رہا ہے. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس بات پر تعجب کر رہا ہے کہ یہ آخر میں مرنے والا یہ مقام و مرتبہ میں اور جنت کی طرف بڑھنے میں سب سے آگے کیوں ہے؟ اس بات پہ تعجب کر رہا ہے. لیس احد افضل عند اللہ من مؤمن یعمر فی الاسلام لتسبیحه وتکبیره وتحلیله. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے اللہ تعالی جل جلالہ نے اسلام میں زیادہ عمر دی اللہ تعالی جل جلالہ کے ہاں اس مومن سے افضل کوئی بھی نہیں, اس لیے کہ اس کی تسبیح دیگر کی تسبیح سے زیادہ ہے, اس کی تکبیر دیگر کی تکبیر سے زیادہ ہے, اور اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا, کلمہ پڑھنا, عبادت کرنا یہ دیگر کی عبادات سے زیادہ ہے. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی میں دو باتیں خصوصیت کے ساتھ توجہ طلب ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ غریب لوگ آئے, کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے, اب یہ غریب وہ ہیں کہ جن کے پاس کوئی گزر بسر کا انتظام نہیں ہے, رہنے سہنے کے لیے مکان نہیں ہے, کوئی اور اس طرح کی صورت ہی نہیں ہے, تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ہمدردی کا اور خیر خواہی کا اظہار فرمایا. وہ ہمدردی اور خیر خواہی کیا ہے؟ اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کی کفالت کون اپنے ذمے لیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جذبہ خیر خواہی جب اس کا اظہار کیا تو سرکار کے صحابہ کے مقدر پر بھی قربان, ان میں کس انداز میں اتباع نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جذبہ ہوا کرتا تھا. سرکار نے ارشاد فرمایا ان کی کفالت کون اپنے ذمے لیتا ہے. یہاں آپ کی توجہ کے لیے بات کو مزید واضح کرتے ہوئے عرض کروں کہ کوئی ایک وقت کا کھانا کھلانے کی بات نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی بھی آگے بڑھ کر کھانا کھلا دے گا, دو وقت کی بات بھی نہیں ہے, رات بسر کرنے کا بھی ذکر نہیں ہے کہ جناب یہ مہمان آئے ہیں, یہ رات آج یہاں مدینہ طیبہ میں رکیں گے, تو آپ میں سے کون ہے جو اپنے گھر میں ان کو رات ٹھہرانے کے لیے لے کر جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں جو ذکر ہو رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ کون ایسا ہے جو ان کی کفالت اپنے ذمے لیتا ہے, جب تک یہ زندہ ہے تب تک ان کا رہنا سہنا کھانا پینا لباس سارے کے سارے معاملات میرے صحابہ تم میں سے کون اپنے ذمے لیتا ہے, بہت بڑا کام تھا. لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ تعالی جل جلالہ نے یہ سعادت ان کے حصے میں عطا کی کہ انہوں نے ان تینوں حضرات کو جو آج کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ان کو دائمی طور پر اپنا مہمان بنا لیا. یہ یقین جانیے ایک بہت بڑا عمل تھا, اور یہ جذبہ اگر آپ کو نظر آئے گا نا تو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ میں نظر آئے گا. جی ہاں, جب ہجرت کر کے مکہ والے مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں تو مدینہ طیبہ والوں نے اپنے گھر کے دروازے کھولے, اور گھر کے دروازے کس انداز میں کھولے گئے کہ ان کو اپنے جائیداد کا وارث بنایا, اپنے مکان اپنے مال کے دو حصے کر کے آدھا حصہ ان کو دے دیا, یہاں تک کہ ایسی ایسی مثالیں ان کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایثار کا کوئی ایسا نمونہ بھی تاریخ میں پیش کیا جا سکتا ہے. تاریخ عالم میں جو مہاجرین اور انصار کا آپس میں محبت کا برتاؤ ہوا اس کی مثال نہیں ملتی, نہ ماضی میں اس کی مثال ملتی ہے, نہ زمانہ حال میں کوئی اس کی مثال ہے, نہ ہی آنے والے زمانے میں کوئی اس طرح کی صورت متوقع نظر آتی ہے کہ اس انداز کا کوئی خیر خواہی کا جذبہ ہمیں آپس میں دیکھنے میں ملے. اللہ تعالی ان حضرات کی اس باہمی محبت کا صدقہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے, اور اللہ کرے کہ ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنے. رب کریم ہمیں نفرتیں مٹانے کی اور محبتیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, دوسری جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے, ایک بھائی میدان جہاد میں پہلے انتقال کر گئے, دوسرے بھائی دوسرے مرحلے میں انتقال کر جاتے ہیں, اور تیسرے بھائی اپنے بستر پر انتقال کرتے ہیں. یہ بستر پر انتقال کرنے والے بھی اپنے دل میں شوق جہاد رکھتے تھے, جس کو مرابط فی سبیل اللہ یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں اپنی سواری کو تیار رکھنے والے, اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں لڑنے کے لیے جہاد کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہم وقت اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے, احقاق حق اور ابطال باطل یعنی حق کا اعلان کرنے کے لیے, باطل کے بطلان اور باطل کے جھوٹا ہونے کو بیان کرنے کے لیے, اور اللہ تعالی جل جلالہ کے دشمنوں سے لڑنے مرنے کے لیے اپنے دل میں جذبہ رکھنے والے تھے. یہ تینوں بھائی انتقال کر جاتے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے جو سب سے آخر میں اپنے بستر پر انتقال کرتے ہیں جنت کی طرف بڑھتے ہوئے سب سے پہلے ان کو دیکھا. اس کے بعد دوسرے بھائی جو درمیان میں تھے, اس کے بعد وہ پہلے والے جو سب سے پہلے شریک جہاد ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس مسلمان کو لمبی عمر دی جاتی ہے نا, تو جسے لمبی عمر ملتی ہے یہ لمبی عمر اللہ کی عبادت میں بسر کرتا ہے, تسبیح میں, اللہ کی تکبیر بیان کرنے میں, اللہ تعالی جل جلالہ کی بندگی بجا لانے میں. تو جس کو اللہ تعالی جل جلالہ نے نیکیوں والی زندگی عطا کی ہے اس سے بڑھ کر عمل میں آگے بڑھنے والا کوئی بھی نہیں. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, یہاں جو ایک چیز قابل توجہ ہے وہ یہ کہ مومن کی زندگی کا ہر دن بلکہ ہر ساعت اس کی نیکیاں بڑھنے کا ذریعہ ہونا چاہیے. ایک لمحہ اگر ملا تو وہ لمحہ نیکی میں اضافے کا سبب بنے. ایک دن اگر زندگی میں نیا ملا تو یہ نیا ملنے والا دن اللہ تعالی جل جلالہ کی بندگی میں اضافے کا سبب بنے. نماز پنجگانہ کا اہتمام تو ہو ہی ہو, نوافل کی کثرت کا سلسلہ بھی ہو, انفرادی عبادت کے معاملات بھی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے والے جو جو کام کر سکتا ہے نا, بندہ مومن کو چاہیے کہ ان کاموں کی طرف بڑھتا چلا جائے, نیکی کی دعوت دے, برائی سے منع کرے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو ایک سے ایک موقع میسر آتے ہیں نیکی کی دعوت دینے کے, برائی سے منع کرنے کے. ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دے, یہ بھی نیکی کی دعوت ہے. مدنی انعامات پر عمل کی دعوت دے, یہ بھی نیکی کی دعوت. مدنی قافلوں میں سفر کی دعوت دے, یہ بھی نیکی کی دعوت. خود بھی ان کاموں پر عمل کرے, یہ بھی نیکی کے کام ہے. تو مسلمان کی زندگی کا ہر ہر دن یہ نیکیوں میں اضافے کا سبب بننا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق رفیق مرحمت فرمائے کہ ہم نیک اعمال کی طرف بڑھنے والے بنیں. اللہ کرے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شب زندہ داریوں کا صدقہ ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق میسر آئے, اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے چلے جائیں. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان سنیے. جناب محمد بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان عبدا لو خر على وجهه من يوم ولد الى ان يموت حرما في طاعه الله لا حقره في ذلك اليوم. ایمان والے کو کیوں عبادت کی طرف زیادہ مصروف ہونا چاہیے؟ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرضی صورت ہمارے سامنے بیان فرمائی, اور یہ فرضی صورت بیان کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑے مسئلے کا حل فرمایا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن بندہ پیدا ہوا نا, اس دن اگر یہ اپنے چہرے کے بل زمین پر گر جائے, یعنی اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے, جس دن پیدا ہوا اسی دن, اور جب تک اسے موت نہیں آتی تب تک یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے. جب پیدا ہوا تب سے اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو, یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے. اتنی زیادہ عبادت, یعنی زندگی میں ایک لمحہ بھی نافرمانی میں بسر نہیں کیا, زندگی میں ایک ساعت کے لیے بھی اللہ تعالی جل جلالہ کی نافرمانی کا تصور ہی نہیں آیا. پیدائش سے لے کر موت تک اگر یہ بندہ سجدہ کرے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, لحقرہ فی ذلک الیوم, قیامت کے دن وہ اپنی ساری زندگی کی عبادت کو بھی حقیر سمجھے گا. میں نے تو اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا. سجدے کی کیفیت کے بارے میں بھی خیال آ سکتا ہے, سجدہ تو میں نے ساری زندگی کیا لیکن اس سے بہتر سجدہ بھی ہو سکتا تھا, اس سے زیادہ تسبیح بھی بیان ہو سکتی تھی, سجدے میں اور زیادہ عاجزی اور انکساری کا اظہار بھی ہو سکتا تھا, تواضع اور زاری کا سلسلہ بھی ہو سکتا تھا. جس انداز میں اللہ تعالی جل جلالہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی میں اس انداز میں اللہ تعالی کی عبادت نہیں کر سکا, اور پھر اس بندے کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوگی. وہ تمنا کیا ہے؟ وہ تمنا یہ ہوگی, رد الی الدنیا, اسے دنیا کی طرف دوبارہ بھیجا جائے, تاکہ یہ اجر و ثواب میں مزید اضافے کا سامان کر سکے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مقام غور ہے. ساری زندگی اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عبادت میں بسر کرنے والا، سرکار نے جو مثال ہمارے سامنے رکھی، زندگی میں ہر لمحہ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عبادت میں بسر کرنے والا، سجدہ ریز رہنے والا، وہ بھی اس چیز کی تمنا کر رہا ہے اور اسی کا اظہار کر رہا ہے، کاش دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، دوبارہ میں اللہ تعالی جل جلالہ کی بندگی بجا لاؤں. یاد رکھیے، یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں سے جانے کے بعد عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اس کے بعد عمل کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی صورت عمل کی نہیں ہے. کیونکہ فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ، میرے آقا ایک حدیث میں فرماتے ہیں، آج تم دار العمل میں ہو، آج عمل ہے، لا حساب، آج کے دن کوئی حساب نہیں. وَأَنْتُمْ غَدًا فِي دَارِ الْآخِرَةِ، اور جب کل کا دن آئے گا تو کل تم دار الآخرت میں ہوگے، وہاں عمل نہیں ہوگا، وہاں حساب ہوگا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بات ذکر کرتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، چہل سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت. کہتے ہیں اے سعدی، تیری عمر کے تو 40 سال گزر گئے، لیکن اپنی عادتوں پر تو غور کر، اپنے انداز پر تو غور کر، اپنے طور اتوار اور اپنے طریقے پر تو غور کر. 40 سال کی عمر تو نے گزار دی، لیکن ان 40 سال کے اتنے طویل دورانیے میں اب بھی تیری عادتوں میں بچپنا پایا جا رہا ہے، اب بھی وہی بچگانا حرکات ہیں. کیا اب بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف نہیں آئے گا؟ کیا اب بھی اپنے رب کی بندگی بجا لانے کی طرف نہیں آئے گا؟ یہ حضرات یقیناً بہت خوش نصیب تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ توفیق رفیق مرحمت فرمائی تھی کہ یہ اپنا آپ پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے اعمال کا جائزہ لینے والے اور اپنے آپ کو جھنجھوڑنے والے ہوا کرتے تھے. ہماری کیفیت پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، ہم سامنے والے کی نسلیں کھنگالتے ہیں، ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے، ہم سامنے والے کا جناب سارے کے سارے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ کرتا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، یہ ایسا کرتا ہے، یہ ویسا کرتا ہے، تمہیں پتہ ہے اس کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے؟ جبکہ خود مجھے بھی نہیں پتا اس کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے، لیکن خام خواہ کے اعتراض کرنا ہوتا نا کسی پر. یہ حضرات کتنے خوش نصیب تھے کہ یہ کسی کے اعمال کو پرکھنے کے بجائے اپنے اعمال کا جائزہ لینے والے تھے. اعلی حضرت امام اہل سنت کے چھوٹے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان رحمت اللہ علیہ، آپ نے بھی مخاطب تو اپنے آپ کو کیا، لیکن اگر ہم غور کریں نا تو شاید ہم جیسوں کو سمجھا رہے ہیں. کہتے ہیں عبادت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم، ابھی جوانی ہے، اللہ کی عبادت کی طرف آؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان، زندگی میں اللہ کرے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں نہ بھولے کہ جس مومن کی عمر میں اللہ تعالی جل جلالہ نے برکت عطا کی، عبادات کر کے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس سے عبادت میں اور اجر و ثواب میں آگے بڑھ سکے. اس کو عبادات کی زیادہ توفیق ملی، اس کو نیک اعمال کی زیادہ توفیق ملی، اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرنے کی زیادہ توفیق ملی. اور یہ بھی عرض کرتا چلو، شیخ سعدی نے تو 40 سال کی بات کی ہے کہ چہل سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت. تیری پیاری عمر کے 40 سال گزر گئے، لیکن اب بھی تیری عادتوں میں وہ بچپنا باقی ہے، اب بھی تو اسی دگر اور اسی کیفیت پر چلتا چلا جا رہا ہے. شیخ سعدی تو یہ بات کر رہے ہیں. آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سنیں جس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 60 سال کی عمر والوں سے ایک بات فرمائی. جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی ابن صحابی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، امام المفسرین، آپ ارشاد فرماتے ہیں، جنادی منادی یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، وہ اعلان کیا ہے؟ اینا ابناء الصدیق، کہاں ہیں 60 سال والے؟ شیخ سعدی تو 40 سال کی عمر میں اپنا گریبان پکڑ رہے ہیں نا، کہ تیری عمر کے 40 سال گزر گئے، تو
تجھے اب بھی نیکی کی طرف آنا نصیب نہیں ہے، اب بھی وہ بچپنے والے کام کرتا چلا جا رہا ہے. یہاں بات ہو رہی ہے 60 سال والے کی. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعلان کیا جائے گا قیامت کے دن، کہاں ہے 60 سال والے؟ وَهُوَ الْعُمَرُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. یہ وہ عمر ہے 60 سال والی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالی جل جلالہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کیا ہم نے تم کو اس قدر عمر نہ دی جس میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑے اور تمہارے پاس ڈر سنانے والا آیا؟ اگر ہم غور کریں نا تو انسانی عمر کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا. بچپن میں امید ہوتی ہے ابھی تو جوان ہونا ہے، ابھی تو ساری زندگی پڑی ہے، بچپن میں یہ کیفیت ہوتی ہے. جوانی آ گئی، جوانی میں بھی یہ ذہن ہوا کرتا ہے کہ جناب ابھی تو جوانی ہے تو ابھی تو جناب وہ 4 دن موج مستی کر لیں، ساری زندگی پڑی ہے. بچپن میں جوانی کا انتظار ہوتا ہے، جوانی میں بڑھاپے کا انتظار ہوتا ہے، لیکن یہ بوڑھا جو ہے یہ تو ساری زندگی کی بہاریں دیکھ چکا، اب اس کے سامنے کیا ہے جس کو دیکھ کر یہ گناہ کر رہا ہے؟ بچپن گزرا، جوانی کی امید پر گناہ کرتا رہا، جوانی آئی، بڑھاپے کی امید پر گناہ کرتا رہا، ساری زندگی پڑی ہے، لیکن اب تو بڈھا ہو گیا. عام طور پر اس عمر والے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر میں ٹانگیں اتر چکی، اور ویسے بھی کیفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے، موت اپنے آنے سے پہلے قاصد روانہ کر دی. بینائی کمزور ہو گئی، سماعت میں کمی آ گئی، ٹانگوں میں ہمت نہ رہی، اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا، کیفیت اس طرح کی ہو گئی کہ چلنے پھرنے میں یہ دوسروں کے رحم و کرم پر آ گیا. سہارا لے کر اٹھایا جائے گا تو اٹھ جائے گا، چلنے کے لیے یا تو اسا کا، لاٹھی کا، سٹک کا سہارا چاہیے، یا اس کے علاوہ کبھی دیوار پکڑ پکڑ کے آگے بڑھے گا، یا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آگے بڑھے گا، مجھے لے کر چلو میں اس طرح سے جا سکتا ہوں، اس کے علاوہ مجھ میں چلنے کی ہمت نہیں. یہ کیفیت آ جاتی. اب بھی یہ توبہ کی طرف نہیں آیا، اب بھی یہ اطاعت و فرمانبرداری کی طرف نہیں آیا، اب بھی اپنے رب کو راضی کرنے کی طرف نہیں آیا، اب بھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کیوں نہ کروں. سورہ حدید کی آیت کریمہ کا حصہ، اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کریں. یقین جانیے یہ زندگی جو ہمیں میسر ہے نا، یہ اللہ تعالی جل جلالہ کا ایک بہت بڑا فضل، بہت بڑا کرم، بہت بڑا احسان ہے. کتنا بدنصیب ہے وہ بندہ جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے، حالانکہ زندگی کی کوئی خبر ہی نہیں ہے. یہ سانس کی مالا جو چلتی چلی جا رہے ہیں، جو سانس اندر لیا باہر نکلے گا یا نہیں پتہ ہی نہیں، جو سانس باہر نکال لیا دوبارہ اندر لینا نصیب ہوگا یا نہیں کچھ خبر ہی نہیں. جب کچھ خبر ہی نہیں ہے تو پھر کیوں نہ نیک اعمال کی طرف آئیں؟ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، کچھ نیکیاں کما لیں جلد آخرت بنا لیں، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا. یقین جانیے کیفیت ایسی ہی ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. آئیے اطاعت کی طرف قدم بڑھائیں، فرما برداری کی طرف آئیں، اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کریں، نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں، شریعت مطہرہ کے احکامات کی پاسداری کریں، اور شریعت مطہرہ پر عمل کا جذبہ پانے کے لیے آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کی دعوت آپ کو پیش کرتا ہوں، مدنی قافلوں میں سفر کی دعوت پیش کرتا ہوں. روزانہ کیا ہی اچھا ہو، 1 گھنٹہ 12 منٹ، کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل دیکھنے کی عادت بنائی. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں وہ تو وہ بیان ہے جس کا بیان